تین آیتوں کے بارے میں کچھ عرض کیا جا چکا ہے. گزشتہ مجلس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بارے میں چند باتیں عرض کی تھیں اور اسی کے بارے میں آج بھی کچھ کہنا ہے. ایک تو یہ بات عرض کرنی ہے کہ عبادت ایک بہت اونچے درجے کی شرافت اور عزت والی بات ہے جس کو اللہ کی طرف سے توفیق مل جائے. لیکن اس میں اگر یہ خیال ہو کہ جس ذات کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ ذات پورے اختیارات کی مالک ہے, ہم سب کی خالق ہے, مالک ہے اور پوری کائنات کو پیدا کرنے والی ہے اور میں اس کا مسکین محتاج بندہ ہوں, یہ تصور کر کے جب عبادت کی جائے گی اور یہ کہ میں اسی کی رضا چاہنے کے لیے, اسی کو خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے جھک رہا ہوں, اپنی عجز اور انکساری کا اظہار کر رہا ہوں, تو یہ اعلیٰ درجے کی عبادت بن جائے گی. اس لیے عبادت میں یہ خیال رہنا چاہیے. جب آدمی مثلا نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اس میں ایاک نعبد جب پڑھے, ایک تو یہ ذہن میں بات ہو کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ بات پچھلی مجلس میں عرض کی گئی تھی کہ ایاک کو پہلے ذکر کیا, وگرنہ ترکیب کے اعتبار سے نعبد کا ہونا چاہیے تھا. اس کا معنی یہ کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, لیکن اس میں حسر اور تخصیص حاصل نہ ہوتا. تخصیص کا معنی یہ ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, یہ اس صورت میں پیدا ہوئی ہے جبکہ ایاک کو پہلے ذکر کیا گیا. یہ بات بھی ہو ذہن میں کہ اللہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں ٹیکتے, رکوع نہیں کرتے, تیرے کی ذات کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے, کسی کو اپنا الہ نہیں سمجھتے, خالق مالک نہیں سمجھتے, تو ہی ہمارا خالق ہے, تو ہی مالک ہے, رازق ہے, بلکہ پوری کائنات کا خالق مالک ہے, ہم تیرے ادنا بندے, محتاج بندے, مسکین بندے تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوئے ہیں, ہاتھ باندھ کر کے کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں تیرے پاؤں پڑ رہے ہیں, تو ہماری درخواست کو جو مغفرت اور بخشش کی ہے, دین و دنیا کی بھلائی کی ہے, اس کو قبول فرما. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ عبادت اور عبودیت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ بہت اونچے درجے کی چیز ہے جس کو یہ حاصل ہو جائے. یہ بہت اونچے درجے کی چیز ہے جس کو یہ حاصل ہو جائے, وگرنہ تو آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا بادشاہ ہے, بالفرض مان لیا جائے کہ پوری دنیا کا ایک ہی بادشاہ ہے, بہت بڑا بادشاہ, بڑے اختیارات کا مالک ہے. اب اگر کسی شخص کی اس تک رسائی ہو جائے اور وہ کہے کہ جو چاہتے ہو سوال کرو, جو مانگو گے وہ دیا جائے گا, تمہاری درخواست کو قبول کیا جائے گا, تو جن جن لوگوں کو وہاں پر رسائی حاصل ہوگی وہ اپنے آپ کو کتنا خوش قسمت سمجھیں گے. لیکن اگر کسی کے بارے میں وہ بادشاہ یوں کہہ دے کہ اس کو کان سے پکڑ کر نکال دو, یہ ہماری بارگاہ میں آنے کے قابل نہیں ہے, تو اس کی کتنی بے حرمتی ہوگی, بے توقیری ہوگی. تو یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ تو بہت بڑی بارگاہ ہے. جن لوگوں کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق دی ہے, یہ اتنی اس کی بڑی کتنا بڑا کرم ہے اس کا. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو وہ کہہ دے کہ اس کو کان پکڑ کر نکال دو یہاں سے، یہ میرے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے، گندا ہے، خبیث ہے، تو ہماری کیا رہے گی؟ نہ دین کے رہے، نہ دنیا کے رہے، نہ آخرت کے رہے، نہ دنیا کے رہے، کچھ بھی نہیں. تو اللہ رب العزت کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے عبودیت کا اظہار کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے ہمیں موقع دیا، ہمیں اجازت مرحمت فرمائی کہ ہم ظاہری طور پر طہارت اس کے حکم کے مطابق حاصل کرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، ہمیں یقیناً معلوم ہے کہ آپ کا ان باتوں پر جو مخالفین کرتے ہیں، کفار اور مشرکین، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. یضیق صدرک بما یقولون، تو فرمایا کہ آپ یوں کیا کریں، چار چیزیں بیان کی، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اللہ کی تسبیح بیان کیا کریں، اللہ کی حمد بیان کیا کریں، اور سجدہ کیا کریں، اور عبادت کرتے رہیے موت آنے تک. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین کا معنی موت ہے. موت کو یقین سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں، اس نے آنا ہی آنا ہے، اس کا آنا یقینی. تو گویا اس میں یہ بات بتائی گئی کہ جو اللہ کی عبادت ہے جس کے بارے میں یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اِیَّاكَ نَعْبُدُ، یہ عبادت اس میں ہمیشگی ہونی چاہیے، اس میں تسلسل ہونا چاہیے، اور جیسے اللہ چاہتے ہیں اس کے مطابق ہمیشہ موت آنے تک عبادت میں لگے رہنا چاہیے. عبادت میں، نماز ہی عبادت نہیں ہے، جو بھی اللہ کے احکام کو پورا کیا جا رہا ہے یہ عبادت ہی عبادت ہے، جو بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی شکلیں ہیں یہ عبادت ہی عبادت ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی گئی، اور دوسرے تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا کہ یہ جو مخالفین آپ کے خلاف شیم گوئیاں کرتے ہیں، منصوبہ سازی کرتے ہیں، ان سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. یضیق صدرک، آپ کے صدر اور سینے میں ضیق اور تنگی پیدا ہوتی ہے، دل تنگ ہوتا ہے، ہمیں یقیناً پتا ہے. تو فسبح، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، معنی یہ ہوا کہ تسبیح بیان کرنے سے دل کی تنگی دور ہوگی، حمد بیان کرنے سے دل کی تنگی دور ہوگی، سجدہ کرنے سے، عبادت کرنے سے، نماز پڑھنے سے، نوافل پڑھنے سے، دعا کرنے سے دل کی تنگی دور ہوگی. تو یہ گویا ایک نسخہ اللہ نے ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی وساطت سے پوری امت کو، کہ جب اس قسم کے حالات ہوں تو اس نسخے کو استعمال کیا جائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے شفا حاصل ہو. اور ظاہر ہے کہ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ خلق سے، مخلوق سے کٹ کر حق تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف انسان توجہ کرے اور اللہ کو یاد کرے، توجہ اور دھیان سے اللہ کو یاد کیا جائے تو دل کی تنگی دور ہوگی، دل کی تنگی دور ہوگی. تو معلوم ہوتا ہے کہ عبادت ایک ایسی زبردست چیز ہے کہ اپنے پیغمبر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے، حتیٰ یاتیک الیقین، موت آنے تک. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو، دن کو، آپ نے سنا ہوگا بعض دفعہ ساری ساری رات عبادت میں گزر جاتی تھی. ایک حدیث میں آتا ہے آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اپنا تہجد کی نماز میں، پڑھتے پڑھتے یہ آیت آ گئی جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے کہنا ہے. اللہ پوچھیں گے کہ اے میرے پیغمبر، کیا آپ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری اماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو، الہ بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ، سبحانک، تیری ذات تو پاک ہے. اور آگے لمبا واقعہ ہے، آگے اللہ سے عرض کریں گے اے اللہ، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تیرے بندے ہیں، تو کر سکتا ہے، تو لیکن وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو ان کو بخش دے تو تیری مہربانی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تلاوت کرتے کرتے جب یہاں تک پہنچے تو یہ کافی دیر تک، بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے صبح تک، یہ فجر کے طلوع ہونے تک اسی کی تلاوت فرماتے رہے اور روتے رہے، روتے رہے کہ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے، اپنے بندوں کو معاف کرنا بھی اسی کے اختیار میں ہے اور عذاب کے اندر مبتلا کرنا بھی اختیار میں ہے، اور تہجد کے علاوہ فرائض کے اہتمام کے بعد اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر اوابین کی نماز، اور جب سفر میں جانا ہے اس وقت نماز، سفر پہ آتے سفر سے واپس جانے پر سب سے پہلے مسجد میں نماز، حتیٰ کہ اگر کوئی حالات کی خرابی دیکھی، ہوا تیز چلنے لگی تب نماز، کوئی حادثہ پیش آ گیا تب نماز، ہر وقت ہر موقع پر گویا اللہ کی عبادت ہی کی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، آخر وقت تک آپ عبادت میں لگے رہیں، عبادت کے علاوہ بھی جو کام ہوتا تھا وہ عبادت ہی ہوتا تھا. اسی طرح میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عبادت اور عبدیت اور اللہ کا بندہ ہونا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا مسجد حرام سے، یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے اوپر مقام قاب قوسین تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا. تو اس کے بعد جب اللہ نے اس سلسلہ میں قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی تو بعض روایات میں یوں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر سے پوچھا کہ آپ کو کون سا لقب زیادہ پسند ہے اور اچھا لگتا ہے. تو اللہ نے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا یا اللہ مجھے تو آپ کا عبد ہونا زیادہ پسند ہے، مجھے تو آپ کا عبد ہونا زیادہ پسند ہے. تو اللہ نے قرآن میں جو آیت اتاری اس میں کیا کہا، سبحان الذی اسرا بعبدی، سبحان الذی اسرا بعبدی، برسولی ہی بھی کہا جا سکتا تھا، بنبیی بھی کہا جا سکتا تھا، بحبیبی ہی بھی کہا جا سکتا تھا، اور کتنے الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، لیکن آپ نے چونکہ عبدیت کو پسند کیا، عبد ہونے کو پسند کیا، اس لیے اللہ نے اس موقع پر بھی یہی کہا، اسرا بعبدہ لیلاً، وہ جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصہ کے اندر اتنے لمبے چوڑے علاقے کی سیر کرائی، وہ ذات پاک ہے اور تمام عیوب و نقائص سے مبرہ وہ ذات ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ عبدیت کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ پر تہمت لگی، آپ کو پتہ ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی پیغمبر کی نسب پر کبھی کسی نے طعن نہیں کیا. یہ اس زمانے کے جو یہودی تھے انہوں نے صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کے نسب پر طعن کیا تھا، الزام لگایا تھا. تو اللہ رب العزت نے اس کی برات قرآن میں نازل کی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حمل والدہ کے گویا پیٹ میں قرار پایا، پریشان ہو گئی، جب پریشان ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے اور ہدایت کے مطابق عمل کرتی رہی. وہ ایک ویرانے میں کھجور کا تنا تھا، اس کے نیچے جانے کا حکم ہوا، وہاں اللہ نے پانی کا بندوبست کیا، فرمایا اگر بھوک لگے تو یہ حزی لے کی بجلی نخلا، کھجور کے درخت کے ٹہنے کو ذرا پکڑ کر یوں حرکت دینا، پھل گریں گے وہ کھا لینا. وکلی وشربی وقر لی عینا، کھاتی رہو پیتی رہو، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اس بچے سے حاصل کرتی رہو، لیکن اگر تمہیں کوئی انسان بات کہے اور کہے کہ یہ بچہ تو نے کہاں سے لے آئی ہے، تو پھر کہنا کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی. چنانچہ لوگ آ گئے، بچہ پیدا ہوا، لوگ آئے، قالو کہنے لگے، یا مریم انا لکی ہذا، یہ کہاں سے آ گیا؟ قالت ہو من عند اللہ، تو انہوں نے یوں کہا کہ انا لکی ہذا، یہ بچہ کہاں سے آ گیا، اور تیرے ماں کان تمو کی بغیہ، تیری والدہ بھی ٹھیک تھی اور تیرے ابا و اجداد کے اندر بھی کوئی ایسی بدنامی والی بات نہیں تھی، یہ تو کہاں سے لے یہ بچے؟ تو انہوں نے کہا کہ لن اکلم الیوم انسیہ، فاشارت الی، بچے کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھ لو، فاشارت الی، قالو کیف نکلم من کان فی المہدی سبیہ، کہنے لگے یہ جھولے میں ابھی بچہ پیدا ہوا ہے پڑا ہے, یہ ہم اس سے کیا پوچھیں, یہ کیا جواب دیں گے, یہ تو بول ہی نہیں سکتا. جب انہوں نے یہ بات کہی, قال انی عبد اللہ, عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ, قال انی عبد اللہ, انہوں نے بھی سب سے پہلے جو بات کہی, نبی اللہ نے کہی, رسول اللہ نے کہا, کوئی اور لفظ نہیں کہا, عبد اللہ کا لفظ بولا, تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا عبد ہونا, نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رفعت اور بلندیاں نصیب فرمائی اور لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کی خاص گویا قدرت کا مظاہرہ ہے اور مظہر ہے. اس بنا پر ان کی والدہ بالکل پاک دامن ہے, ان پر کسی قسم کی تہمت نہیں لگائی جا سکتی. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا انی عبد اللہ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے رسالت کے لیے چنا تو اللہ نے کیا کہا, فخلع عنا علیک انک بالواد المقدس طوا وانا اخترتک فاستمع لما یوحى اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. سب سے پہلے فرمایا کہ جوتے اتار کر آؤ اور میں الہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں, فاعبدنی, تمہاری ذمہ داری یہ کہ میری عبادت کرو. وہاں بھی اللہ رب العزت نے فاعبدنی کا لفظ فرمایا کہ میری عبادت کرو. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبادت کوئی معمولی چیز نہیں, جیسا کہ میں نے عرض کیا, اتنے بڑی شان والی ذات اور اتنے اختیارات والی ذات, قدرت والی ذات اور سارے خزانوں کو کی مالک ہی نہیں بلکہ ان کو پیدا کرنے والی ذات, ہر کسی کو اس کی حاجت کے مطابق دینے والی, ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات, اتنی بڑی ذات کی بارگاہ میں حاضری اور اس کی عبادت, یہ معمولی چیز نہیں ہے, یہ خاص اللہ رب العزت کی توفیق سے ہی حاصل ہو جاتا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبادت یہ سعادت کے خزانوں کی چابی ہے, یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو سعادت کے خزانے ہیں ان کی چابی ہے اللہ کی عبادت کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے, وہ یہ کہ یہ جو عبادت کی جا رہی ہے, ظاہر ہے کہ انسان کے قدرت میں اور اس کے بس میں یہ نہیں ہے کہ کچھ کر سکے. کیوں؟ اس لیے کہ لا حول علی قوۃ علی طاعت الا بتوفیقہ, لا حول عن معصیۃ الا بعصمتہ ولا قوۃ علی طاعت الا بتوفیقہ. کوئی نیکی کا کام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا, کسی برائی کے کام سے اللہ کی مدد کے بغیر نہیں بچا جا سکتا. نیکی کی توفیق اللہ کی مدد سے ہوتی ہے, برائی سے بچنا اللہ کی مدد سے ہوتا ہے. اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا کام, ذہن میں بات آتی ہے, سادی کہہ دیا یوں کہو ایاک نستعین, یا اللہ تیری ہی مدد سے ہے, ویاک نستعین, تیری ہی ذات سے ہم مدد مانگتے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے, ہم تو گھر سے نہ نکلتے, یہ بھی ہو سکتا تھا, کوئی رکاوٹ ہو جاتی یہ بھی ہو سکتا تھا, یہاں پہنچتے نہ پہنچ کر کے اور کئی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں, یہ تیری توفیق کے بغیر ممکن نہ تھا, اس لیے آئندہ کے لیے بھی ہمیشہ واسطے اور اس عبادت کو پورا کرنے کے لیے بھی اور ہر کام کے لیے ایاک نستعین, تیری ہی مدد ہمیں درکار ہے, تیری ہی ذات سے ہم مدد چاہتے ہیں. پھر یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مدد تو عام طور پر کسی کام کے شروع میں ہوتی ہے, مدد تو ہر کام کے شروع میں مانگی جاتی ہے, تو یہ شروع میں تو نہیں, یہ تو درمیان میں مدد مانگی جا رہی ہے. تو اس میں اشارہ کر دیا جیسے شروع میں ہر کام کے شروع کرنے کے لیے اللہ کی مدد درکار ہے, کام کو پورا کرنے کے لیے بھی اللہ کی مدد درکار ہے. کتنے عوارض ہیں, حوادث ہیں, پتہ نہیں آدمی نماز پوری کر سکے نہ کر سکے, جس عبادت کو شروع کیا ہے کر سکے نہ کر سکے, اللہ کی مدد مانگی جا رہی ہے, یا اللہ تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے قلب المومنی بین اسبعین من اصحاب الرحمن, مومن کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان, رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان, اس کے قبضہ قدرت میں ہے, اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے, جیسے چاہے بڑھ سکتا ہے, اس لیے اسی سے مدد مانگی جا رہی ہے. اور پھر یہ کہ ایاک نستعین، یا اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اگر کسی اور سے بھی مانگیں، بالفرض ہم کسی اور سے مدد مانگیں، وہ بھی تو اللہ کی مدد کے بغیر ہماری مدد نہیں کر سکتا، تو کیوں نہ اللہ ہی سے مدد مانگیں، کیوں نہ ہم اللہ ہی سے مدد مانگیں۔ اس لیے جہاں عبادت خالص اللہ ہی کی کرنے کا حکم، تو وہاں مدد بھی اللہ ہی کی ذات سے مانگنے کا حکم ہے، اللہ ہی کی ذات سے مانگنے کا حکم۔ اور دوسرے نمبر پر ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا، پہلے ہاتھوں کو باندھا، پاؤں کو باندھا، باندھ کر آگ میں ڈال دی شیطان کے مشورے سے، اس کی تجویز کردہ صورت میں، جبرائیل علیہ السلام آئے، پوچھا کہ کچھ میری مدد کی ضرورت، کچھ مدد کی ضرورت ہے اے اللہ کے پیغمبر؟ فرمایا اما الیک فلا، مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں، مجھے اما الیک فلا، تیری مدد کی ضرورت نہیں۔ فرمایا اچھا کچھ کہو میں اللہ تک پہنچا دوں۔ فرمایا وہ میرے حالات کو دیکھ رہے ہیں، میرے حالات کو جانتے ہیں۔ تو انہوں نے گویا نہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگی، نہ کسی اور سے مدد مانگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جب واپس ہوئے، جبرائیل السلام سے ملاقات ہوئی، تشریف لائے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ملک الجبال ہیں، پہاڑوں کے فرشتے، ان کو آپ جو حکم دیں یہ اس حکم کو بجا لائیں گے، اللہ نے بھیجا۔ انہوں نے بھی سلام عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر، میں ملک الجبال ہوں، پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، پہاڑوں کے امور میرے سپرد ہیں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تو آپ اگر فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو جس میں یہ بستی بس رہی ہے ان کو یوں ملا دوں، یہ درمیان میں کچھ لے جائیں۔ فرمایا کہ نہیں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتا، بلکہ میں اللہ کی ذات سے توقع رکھتا ہوں، اگر ان سے نہیں تو ان کی سلبوں میں کوئی اللہ ایسے بندے پیدا کر دیں گے جن کو ایمان کی توفیق مل جائے گی۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ تو ایسے موقع پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت خلیل اللہ نے کیا کہا؟ یا اللہ ہم تیری ہی مدد کے، براہ راست تیری مدد کے گویا کہ خواستگار ہیں، چاہنے والے ہیں۔ تو اسی کی طرف گویا کہ اشارہ کرتے ہوئے یہاں بھی کہا گیا کہ نمازی جب نماز میں کھڑا ہو تو یوں کہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی خاص مدد چاہتے ہیں، یا اللہ ہم تیری ہی خاص مدد چاہتے ہیں۔ پھر ایک اور بات بعض علماء نے لکھی، انہوں نے فرمایا کہ چونکہ عبادت ایک بہت اونچے درجے کی بات ہے، جیسا کہ عرض کیا گیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق کا مل جانا بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے اپنے پیر سے کہا، شیخ سے کہا کہ نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں، مسجد میں بھی جاتے ہیں، تو پتہ نہیں اللہ ہماری نمازوں کو قبول بھی فرماتے ہیں یا نہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ تو انہوں نے بڑی کام کی بات کہی، کہنے لگے جب ایک دفعہ تم نماز پڑھ کر آئے، دوبارہ جب جا رہے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تمہاری نمازوں کو قبول کر رہے ہیں، اگر قبول نہ کرتے وہ تمہیں دوبارہ آنے کی توفیق ہی نہ دیتے، وہ تمہیں مسجد میں دوبارہ آنے کی توفیق ہی نہ دیتے۔ بارگاہ الہی میں حاضری، عبادت، عبودیت بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ مسجد میں آنا یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن، کتنے لوگ ہیں جو نہیں آتے۔ تو یہاں پر ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے بعض دفعہ، وہ یہ کہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے میں آج بڑا اچھا ہو گیا، عجب جس کو کہتے ہیں، کبر جس کو کہتے ہیں، یہ بھی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ جیسے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض ان پڑھ آدمی جو بیچارہ نیا نیا نماز پڑھنے لگا ہو، جب وہ تہجد پڑھنی شروع کر دیتا ہے تو بعض جاہل ایسے ہوتے ہیں وہ وحی کا انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں شاید مجھ پر وحی نازل ہوگی، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے عبادت کی توفیق اللہ کی طرف سے ملی، پانچ وقت نماز پڑھنے کی توفیق ملی، تہجد کی توفیق ملی، اشراق اوابین کی توفیق ملی، چاشت کی توفیق ملی، تو کہیں عجب نہ پیدا ہو جائے۔ تو ساتھ ہی کہہ دیے یہ بھی کہا کرو، ایاک نستعین، یا اللہ یہ سب کچھ تیری ہی مدد سے، میں کچھ نہیں، تیری اگر توفیق ہٹ جائے, کتنے لوگ ایسے, کتنے لوگ ایسے ہوئے کہ اللہ کی توفیق تھوڑی دیر کے لیے ہٹ گئی, قصہ ختم ہو گیا. ایک بہت بڑے عالم تھے پاکستان میں, سرگودے کے علاقے, پنجابی تھے وہ, تو بہت بڑے عالم, ان کے آگے شاگرد بھی بڑے بڑے علماء بنے. اللہ کی شان, وہ مرتد ہو گئے, مرتد ہو گئے, بہت پرانی بات ہے. تو لوگوں نے, علماء نے ان کو سمجھایا اور ان سے باتیں کی, ان کے اشکالات دور کرنے کی کوشش کی. آتے رہے آتے رہے فکر کے ساتھ. اللہ کی شان یہ کہ اللہ نے پھر ان کو ایمان کی توفیق دی. تو انہوں نے اپنا پنجابی میں ایک شعر کہا, آپ ذرا شاید اس کا ترجمہ سمجھ آ جائے گا. ان کا نام تھا احمد یار. احمد یارا آم کھویوں بہتا پڑھ پڑھ کے, جی میں دودھ پھٹ جامدا ہے بہتا کڑ کڑ کے. کہنے لگے احمد یارا احمق اور بے وقوف ہو گیا زیادہ پڑھنے کی وجہ سے. پڑھتا رہا ساری زندگی پڑھاتا رہا, زیادہ پڑھنے کی وجہ سے بے وقوف ہو گیا. خود اپنے آپ کو کہا, کہنے لگے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے دودھ کو اس چولہے پر رکھ دیا جائے, وہ کڑتا رہے زیادہ کڑے تو وہ بعد دفعہ خراب بھی ہو جاتا ہے, تو اس طرح پر خراب ہو گیا. تو توفیق اللہ نے سلب کر لی, کس قدر ہو گیا. تو یہ اس لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ یوں کہو, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور پھر اگرچہ پڑھا تو یہ نماز میں جاتا ہے, ویسے بھی قرآن پاک کھول کر ہم پڑھتے ہیں یہی لفظ. اس میں علماء نے ایک اور بات کہی کہ یہ نہیں کہا گیا کہ کس سلسلہ میں مدد مانگتے ہیں. تو جب اس قسم کی بات ہو تو اس میں اشارہ ہوتا ہے کہ کسی خاص چیز میں نہیں, یا اللہ ہم تو تیری مدد کے ہر ہر قدم پر حاجت مند ہیں, ہمیں ہر مرحلے میں, ہر مسئلے میں, ہر چیز کے اندر تیری مدد کی ضرورت ہے. تو اس لیے اس آیت کا تقاضا یہ ہے, ایاک نعبد, کہ خاص اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اس کی عظمت کو پیش نظر رکھ کر, اس کی صفات کو, عالی صفات کو سامنے رکھ کر, اور اس کے مقابلہ میں اپنے عجز کو, انکساری کو, مسکنت کو, حاجت کو سامنے رکھ کر یوں عبادت کی جائے کہ یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں, میں تو تیری ہی عبادت کر رہا ہوں اور تو ہی ہر بات کو سننے والا ہے اور ہر بات کا جواب دینے والا ہے, ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میں ہر وقت تیری مدد کا ضرورت مند ہوں, تیری ہی مدد کا خواستگار ہوں, چاہنے والا ہوں, میری مدد فرما. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے اور صحیح طور پر عبادت کرتے رہنے کی توفیق نصیب. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم, ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ادخلنا الجنة بغیر حساب. اللهم ادخلنا الجنة بغیر حساب. ایاک نعبد وایاک نستعین. یا اللہ ہم سب کی حاجات کو پورا فرما, مشکلات کو آسان فرما, صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری ظاہری باطنی جتنی بیماریاں ہیں یا اللہ, عجب ہے, حسد ہے, کبر ہے, اور یا اللہ ناشکری ہے, بے صبری ہے, جتنی بھی روحانی بیماری ہیں ان سے بھی نجات عطا فرما. جو جسمانی بیماریاں ہیں یا اللہ ان سے بھی نجات عطا فرما. ہم سب کی یا اللہ حاجات کو پورا فرما, دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما, بچوں بچیوں کو ہدایت نصیب فرما, گھروں کا ماحول یا اللہ ہمارا درست فرما, دین کے مطابق ہم سب کو, ہماری اولادوں کو چلنے کی توفیق عطا فرما, دین کو دنیا تک پھیلانے کی توفیق نصیب فرما. سبب کے طور پر یا اللہ ہمیں قبول و منظور فرما. ہماری دلی حاجات اور تمنائیں یا اللہ تو ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے, اپنے فضل و کرم سے ان کو پورا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم.